میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اچھی اچھی نیتیں نہیں کی ہوں تو کر لیجئے، کہ اچھی اچھی نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی ثواب اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا۔ اول تاخیر سنت و بھرے بیان میں شریک رہوں گا، درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھوں گا، موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں الہ کلمۃ الحق یعنی اللہ تعالی کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ حدیث پاک ہے، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اس کی پیروی کروں گا۔ الدین نصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے، اس حدیث پاک پر عمل کی بھی نیت کرتا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ نیا سال ہمیں نصیب ہو چکا، رب کریم اس سال اور آئندہ جو ہماری زندگی ہے اس میں سلامتی اور عافیت عطا فرمائے۔ جب ماہ محرم الحرام آتا ہے تو اس میں کافی یادیں ہیں اس ماہ میں، لیکن اس ماہ مبارک میں بالخصوص عاشقان صحابہ اور اہل بیت یہ خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں، موقع ہوتا ہے ان کا ذکر مبارک مختلف اوقات کار میں ہوتا رہے تو برکت ہی کا سبب بنے گا، لیکن بعض اوقات مواقع ہوتے ہیں تو یہ خاص ایام ہوتے ہیں، بالخصوص یہ شروع کا جو عشرہ ہوتا ہے، پہلے جو دس دنوں کی جو ترکیب ہوتی ہے اس میں کثرت کے ساتھ ان کے ذکر مبارک کیے جاتے ہیں، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں ان کا مقام، ان کی محبت، ان کی الفت، ان کی تعظیم مزید ہمارے دلوں میں بڑھے، کہ جس قدر ان کی محبت، ان کی تعظیم ہمارے دلوں میں زیادہ ہوگی اسی قدر ان کی پیروی کا جذبہ بڑھے گا، ان کی اطاعت کا جذبہ بڑھے گا۔ تو مختلف مواقع پر ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل بیان فرمائے، ان کی اہمیت بیان فرمائی، اور ان کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے، ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے، یہ بھی ارشاد فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ اہل بیت ان میں بھی صحابہ اور صحابیہ شامل ہیں، مگر خصوصیت کے ساتھ ان کے بھی فضائل بیان ہوئے. اسی طرح خود صحابہ کرام علیہ رضوان میں خصوصیت کے ساتھ کئی صحابہ کرام کے فضائل بیان ہوئے. ایک تو مطلقاً بات ہے صحابہ کرام کی، اب اس میں بھی اگر ہم جائیں تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر کے الگ فضائل بیان کیے، عمر کے، عثمان غنی کے، مولا علی کے، عشرہ مبشرہ، بدری صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، ان کے الگ الگ فضائل بیان ہوئے ہیں. جو بیت رضوان میں تھے ان کے الگ فضائل بیان ہوئے ہیں. لیکن خاص طور پر ایک جو جماعت صحابہ ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں، ان کے متعلق بالکل الگ سے بھی حدیثیں بیان کی گئی. مثال کے طور پر حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، کیونکہ تم میں سے کوئی احد پہاڑ، احد پہاڑ بھر سونا خیرات کرے تو ان کے ایک کے نہ مد کو پہنچے نہ آدھے کو. اس حدیث پاک کی شرح مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو بیان کی، اس سے غور کیجئے کہ مقام صحابہ کیا ہے. اور خود نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، چار مد، یہ ایک پیمانہ جیسا ہمارا کلو، دو کلو، تین کلو، چار کلو، لیٹر، دو لیٹر، جو ہمارے عموماً پیمانے ہوتے ہیں، تو یہ ایک اس وقت کا ایک پیمانہ ہے، پیمائش ہے. کہتے چار مد کا ایک سا ہوتا ہے، اور ایک سا سارے چار سیر کا ہوتا ہے. ایک سیر تو مد ایک سیر آدھ پاؤ ہوا، مد جو پیمانہ ہے وہ کتنا ہوا، ایک سیر آدھا پاؤ. یعنی میرے صحابی تقریباً سوا سیر جو خیرات کرے اور ان کے علاوہ کوئی مسلمان، خواہ وہ غوث و قطب ہو یا عام مسلمان ہو، پہاڑ بھر سونا بھی اگر خیرات کرے تو اس کا سونا قرب الہی اور قبولیت میں صحابی کے سوا سیر جو کو نہیں پہنچ سکتا. اتنا فرق بیان کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے. اور یہ بات صرف خیرات کی نہیں ہے، مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح مزید بیان کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں کہ یہی حال روزہ، نماز اور ساری عبادات کا ہے. یعنی کتنی خوبصورت بات لکھی مفتی صاحب نے، لکھتے ہیں مسجد، جب مسجد نبوی شریف کی نماز دوسری جگہ کی نمازوں سے 50,000 گنا زیادہ، تو جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب و دیدار پایا ان کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا، ان کی عبادت کا کیا کہنا، ان کے قرب الہی اور ذکر کا کیا کہنا، سبحان اللہ. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، میں مختصر چند حدیثیں بیان کرنے کی نے نیت کی ہے تاکہ مزید مقام صحابہ اور اہل بیت، یعنی انشاءاللہ تعالی اہل بیت کا بھی ذکر مبارک کرنے کا ذہن ہے کہ ان کے بارے میں بھی الگ سے حدیث، بلکہ حدیثیں موجود ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے بھی الگ سے حدیثیں موجود ہیں. اور یہاں میں دوبارہ عرض کر دوں کہ یہ ان حدیثوں کے علاوہ ہے جو الگ الگ صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے بیان کی گئیں، اور یہ حدیثیں الگ ہے کہ یہ مجموعی طور پر صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے بیان کی گئی ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ، فیضان صحابہ اور اہل بیت، فیضان صحابہ اور اہل بیت. رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کی عزت کیا کرو. ہاں ہاں کیا ہے؟ کتنی خوبصورت بات ہے. میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تمہارے بہترین ہیں. کتنی پیاری بات ہے. کیونکہ وہ تمہارے بہترین ہیں. ان کے مقام و مرتبے کا تو کیا کہنا. مزید فرماتے ہیں پھر وہ جو ان کے قریب ہیں, پھر وہ جو ان کے قریب ہیں, پھر جھوٹ ظاہر ہوگا, حتیٰ کہ آدمی قسم کھائے گا حالانکہ قسم نہ لیا جائے گا, اور گواہی دے گا حالانکہ گواہی اس سے نہ لی جائے گی. آگاہ رہو جو جنت کا وسط چاہے وہ جماعت کو مضبوط پکڑے, کیونکہ شیطان اکیلے کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ دو سے دور رہتا ہے. کوئی شخص کسی اجنبی عورت سے خلوت یعنی تنہائی نہ کرے کیونکہ شیطان ان کا تیسرا ہوتا ہے, اور جس کو اس کی نیکی خوش کرے اس کی برائی غمگین کرے تو وہ مومن ہے. آئیے اب آپ کو اس پیاری اور خوبصورت حدیث کی وضاحت عرض کرتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی. تمہارے میں سے جو بہترین ہیں وہ میرے صحابہ ہیں, ان کی عزت کیا کرو. پھر وہ جو ان کے قریب ہیں, پھر وہ جو ان کے قریب ہیں, تابعین اور تبع تابعین. اب اس کی وضاحت بالکل الگ ہے لیکن موضوع سے میں بالکل ہٹ جاؤں گا. تو ان کے مقام و مرتبے کو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے الگ سے بیان کیا اور پھر فرمایا کہ جو جنت کا وسط چاہے وہ جماعت کو مضبوط پکڑے, یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو عقائد اور اعمال تھے ان کی پیروی کرے. اور یہاں جماعت کا لفظ یعنی جیسے ہم اہل سنت و جماعت, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے طریقے پر چلنے کے حوالے سے ہم ایک لفظ استعمال کرتے اہل سنت و جماعت. یہ جماعت کا لفظ یہیں سے آیا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے. طریقہ ہمیں آپس میں یہ ذہن بنا کر رکھنا کہ ہمیں انہی طریقوں پہ رہنا ہے, اور جماعت کے ساتھ مضبوطی سے رہو, اکیلے نہ رہو کہ شیطان اکیلے والے پر حملہ کرتا ہے, اور جہاں دو ہونا ان سے دور رہتا ہے. یعنی جو عقائد اور اعمال صحابہ سے الگ ہوا شیطان اس پر حملہ کرے گا, شیطان اس کو اپنے سا کرے گا اور اس کو دوزخ کی طرف نہ دھکیل دے. تو جنت کا جو راستہ ہے, جنت پہ جانے کا راستہ, یہ وہ راستہ ہے کہ جو حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کے جو راستے پر چلا یہ راستہ اسے جنت کے راستے پہ لے جائے گا. یہ بات سمجھنے کی خاص ضرورت ہے. اکیلے کے حوالے سے جسے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہا نہ رہے. کتنی پیاری بات آگے ارشاد فرمائی. آج کے اس پرفتن دور میں اس بات کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں عورتوں کے ساتھ علیحدگی کا تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, ٹائم سیٹ ہوتے ہیں, ڈیٹیں سیٹ ہوتی ہیں, کھانے کے لیے پینے کے لیے پھر بند کمروں کے اندر ترکیب بنتی رہتی ہے. مگر یہاں بہت پیارے پیارے مدنی پھول عطا کیے ہیں مفتی احمد یارخا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ کوئی شخص کسی اجنبی عورت سے خلوت یعنی تنہائی نہ کرے کیونکہ شیطان ان کا تیسرا ہوتا ہے. تو عورت سے یہاں مراد اجنبی عورت ہے, لہذا اپنی ذی رحم ماں بہن بیٹی جن سے خونی رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یا جن سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ اس کے علاوہ ہیں. جو عورت صرف محرمہ ہو اس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو مگر ذی رحم نہ ہو, جیسے ماں بیٹی بہن وغیرہ ہوتی ہے نا وہ نہ ہو, تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی تنہائی اختیار کرنے سے بچے. جیسے ساس ہو گئی اسے نکاح نہیں ہو سکتا مگر ایک رشتے میں فرق ہے, تو جیسے سانس ہو گئی یا اس طرح کی اور چند رشتے ہو جاتے تو ان میں تنہائی سے بچے مگر ان سے پردہ نہیں ہے. مگر جیسے ماں بہن اور بیٹی سے جس طرح کا رشتہ ہے اس کو سمجھانے کے لیے عرض کیا گیا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم ان اجنبی عورتوں کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے بچے. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی. اور مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین یہ ذہن نشین کر لیں کہ اجنبی عورتوں کے ساتھ ہمیں پردہ کرنا ہے, مطلب ہمیں پردے میں رہنا ہے. پردہ ان کو کرنا ہے, ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے کہ بد نگاہی نہیں کرنی ہمیں. اللہ انہیں بھی پردے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ظاہر ہے کہ اب ہر عورت کو مدنی برقع پہنانے سے رہے, ہر عورت کو پردہ کروانے سے رہے, نہ آپ وہ شاید کر سکے نہ میں کر سکوں. کم از کم اتنا تو کرے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, اپنی نگاہوں کو وہ دیکھنے سے بچائیں جس کے دیکھنے سے اسلام نے ہم کو منع کیا ہے, اور ان کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے بچیں. جو ڈاکٹر اور اس طرح کے بعد پروفیشنلز ہوتے ہیں اپنے الگ سے کیبن بناتے ہیں, چھوٹا سا چیمبر ہوتا ہے, آفس بنی ہوئی ہوتی ہے, اس کے اندر بالکل اکیلے میں اپنی پرائیویٹ سیکرٹری کو بٹھا کر رکھتے ہیں, اپنی پرائیویٹ اسسٹنٹ کو بٹھا کر رکھتے ہیں, وہ اس بات پر غور کریں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کو ملی بھی تو لڑکی ملی پرسنل اسسٹنٹ بنانے کے لیے, پرائیویٹ سیکرٹری بنانے کے لیے, کیا مرد کم پڑ گئے تھے, اور ملی بھی تو جوان لڑکی ملی, ملی بھی تو خوبصورت لڑکی ملی, وہ بھی تنہائی میں بٹھانے کے لیے آپ کو ملی. آپ نے اپنے دیگر اسٹاف کو آفس کے باہر بٹھایا ہوا ہے اور ایک جوان لڑکی کو آپ نے اپنے آفس کے اندر بٹھایا ہوا ہے, وہ بھی کیبن بند کر کر آپ اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتے ہیں, اس کے ساتھ تنہائی میں میٹنگیں کرتے ہیں, تو ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ کیوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ کی طرف دھکیلنے والے کام کرتے ہیں؟ مجھے تو حیرت ان اسلامی بہنوں پر, ان عورتوں پر ہے, اسلامی بہنیں بھی ان کو کیا بولوں, ان عورتوں پر ہے جو اس طرح کی نوکریاں قبول کرتی ہیں کہ جن میں غیر مردوں کے ساتھ تنہائی اختیار کرنی پڑتی ہے, بے پردگی اختیار کرنی پڑتی ہے, اپنی شرم اور حیا, اپنی عزت اور عفت کو داؤ پہ لگا کر کوئی تنخواہیں نہیں لی جاتی. یہ نوکریاں نہیں درست ہوتی, بلکہ آج کے اس پرفتن دور میں اور خاص مہینہ, اس خاص مہینے میں تو ہماری اسلامی بہن خاتون جنت کا ذکر کرتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا, فاطمہ زہرا کا ذکر کرتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا. اہل بیت کا اگر ذکر کیا جائے تو ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین کا ذکر کیا جاتا ہے, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, دیگر صحابیات کا ذکر کیا جاتا ہے. ان کے پردے کیا بھول جاتی ہیں؟ کیا ان کی احتیاطیں بھول جاتی ہیں؟ کیا ان کی مدنی سوچیں ہم بھول جاتے ہیں؟ جب ذکر کر رہے ہیں ان کا تو ان جیسے عمل کیوں نہیں کرتے اور عمل کرنے کی طرف آتے کیوں نہیں ہیں؟ اسی طرح یہ جتنے بھی کام کاج کرنے والے یا عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں, کزنس ہوتے ہیں, تنہائی اختیار نہ کریں. ایسا نہیں کہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں تو پھر مطلب کہ ٹکڑ ٹکڑ دیکھنے کی اجازت مل گئی, نہیں, اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے. بلا اجازت شرعی ان کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور یہ حیا اور شرم و حیا کی باتیں ہیں, اس میں ہر ایک اسلامی بھائی کو, ہر ایک اسلامی بہن کو احتیاط کرنی ہے کہ نیا سال شروع ہوا ہے, نیا عزم ہو, نئی نیت ہو, نیا جذبہ ہو, نیا ولولہ ہو کہ ہم آج کے بعد بد نگاہی نہیں کریں گے, اجنبی غیر محرم عورتوں کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کریں گے, بلا اجازت شرعی ان سے بات چیت نہیں کریں گے. اسلامی بہنیں بھی اپنے طور پر نیت کریں, اپنے آپ کو بچائیں. اور کتنی پیاری بات آگے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی, اور جس کو اس کی نیکی خوش کرے اور اس کی برائی غمگین کرے تو وہ مومن ہے. یعنی ایمان کی علامت یہ ہے کہ آدمی کو اپنی برائیاں, اپنے گناہ برے معلوم ہوں اور وہ غم کرے, اور اپنی نیکیاں اچھی معلوم ہو اور ان پر خوشی کرے. فرماتے ہیں ایسی صورت حال میں جو آپ نے فرمایا, اس کا دل مفتی ہوتا ہے, جو اس سے اچھے اور برے, اچھے اور بھلے کاموں کے متعلق اس کی رہنمائی کرتا ہے. فرماتے اللہ ایسا ایمان ہمیں نصیب فرما دے کہ جب ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے, کوئی ایسی خطا سرزد ہو جائے تو ہم غمگین ہو جائیں, خوشی کے مارے دھمال نہ کریں. سود کا فارم پاس ہو گیا تو چار آدمی کو بتاتے پھرو, ارے میرا سود پاس ہو گیا, تف تمہاری عقلوں پر, تمہارا سود پاس ہو گیا اور تم خوش ہو رہے ہو؟ اللہ سے اعلان جنگ کا تم نے گویا کہ اجازت نامہ لے لیا, تم خوش ہو رہے ہو؟ تمہارا ناجائز پلاٹ نکل آیا تم خوش ہو رہے ہو، تمہاری ناجائز لوٹری نکل آئی تم خوش ہو رہے ہو، تم نے نئی فلم دیکھ لی تم خوش ہو رہے ہو، تمہارا نئی کسی غیر محرم لڑکی سے تمہارا تعلق جڑ گیا تم خوش ہو رہے ہو، اس سے تمہارا تعلق بن گیا، اس سے تمہاری لائن جڑ گئی تم خوش ہو رہے ہو، تمہیں کسی اجنبی لڑکی کا فون نمبر مل گیا اور تم اس سے لائن پہ لگ گئے تم خوش ہو رہے ہو، تف ہے تمہاری عقلوں کے اوپر، کچھ ہوش کے ناخن لو، یعنی بہترین ایمان کی علامت، غور کیجئے کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو تم غمگین ہو جاؤ، ہائے افسوس مجھ سے غلطی ہو گئی، ہائے گناہ ہو گئی، خدا نہ خاصا نماز قضا ہو جائے تو کیا نماز قضا ہونا غمگین نہیں کرے گا، کسی سے بدنگاہی ہو گئی تو کیا ہو رہے، ارے ارے یہ کیا ہو گیا، یا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، یہ افسوس نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو کونیاں مار مار کے ٹکر ٹکر بے حیائی کی باتیں کرو گے، اور اگر کوئی نیکی ہو جائے تو تمہیں خوش کرے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نیکی ہو گئی، اللہ کرے کہ ایسا ایمان ہمیں نصیب ہو جائے، اور جب غلطی ہو گناہ ہو کسی سے کسی کی دل آزاری کر دی، یہ بھی گناہ ہے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر دی، یعنی بلا اجازت شرعی ماں باپ کا کسی عام مسلمان کا کسی کا دل دکھا دیا تو یہ بھی گناہ ہے، تو آپ کو کسی کا دل دکھانا غمگین نہیں کرے گا، افسوس یار میری زبان قابو میں نہ رہی، میں نے اس کو کیا بول دیا، امی کے ساتھ بدتمیزی کر دی، ابو کے ساتھ بدتمیزی کر دی، بھائی بہنوں کے ساتھ بدتمیزی کر دی، ان کا دل دکھ گیا ہوگا، تو احتیاط بھی تو کوئی شے یا نہیں ہے، اللہ کرے کہ ہم احتیاط کرنے والے بن جائیں، اور یہ جو کیفیت ہے اللہ کرے یہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب، سبحان اللہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بناؤ، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، سبحان اللہ، کس قدر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، اور جس نے انہیں ستایا اس سے مجھے ستایا، اور اس سے اللہ کو ایذا دی، اور جس سے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ اسے پکڑے، تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی آپ مقام و مرتبے کو دیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے واضح لفظوں میں تاکید فرمائی کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، جب بھی ذکر صحابہ کریں اچھا ہی کر رہا ہے، بس جب بھی ذکر صحابہ ہوگا اچھا ہی ہوگا، بھئی یہ ایک ذہن نشین رکھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، ایک اور روایت میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کی مثال میری امت میں کھانے میں نمک کسی ہے، کھانا بگے نمک کے درست نہیں ہوتا، حسن نے فرمایا کہ ہمارا نمک تو چلا گیا ہم کیسے درست ہوں، اس کی شرح بڑی پیاری ہے، یہاں حسن سے مراد حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ہوتے ہیں، یعنی فرماتے ہیں کہ اب ہم حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دیدار کیسے کریں، ان سے روایات کیسے لیں، ان سے حضور کے حالات کیسے معلوم کریں، وہ تو چلے گئے، اور جو ایک لذت ایک سوز و گداس جو ایک صحبت سے پیدا ہوتا ہے وہ اب کیسے پیدا ہو کہ وہ حضرات نہ رہے، اچھا یہ اس وقت ان کی بات ہے کہ جس وقت کم و بیش 110 صحابہ موجود تھے، اس وقت آپ کی یہ کیفیت تھی، چونکہ اب ان کا زمانہ ختم ہو رہا تھا اور آپ پر ایک افسوس کا غلبہ ہو رہا تھا کہ اب ہم کیا کریں گے، سبحان اللہ، یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان کا پیارا پیارا مقام. اور دوسری طرف اگر آتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑے واضح لفظوں میں اہل بیت کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، کیونکہ صحابہ میں اہل بیت کے کئی مشامل، آپ کے گھر والے، اسی طرح مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور امہات المومنین، اور دیگر کئی ایسے نام لکھے گئے حدیث کی شرح میں کہ جو آپ کے اہل بیت میں آتے ہیں، وہ صحابی بھی ہیں اور اہل بیت میں بھی ہیں. مگر ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا. یعنی صحابی روایت کرتے ہیں کہ ایک مقام پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، واضح نصیحت فرمائی، اور پھر فرمایا، حمد کے بعد لوگوں خبردار، میں بشر ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد میرے پاس آ جائے، میں اس کا بلاوا قبول کر لوں. میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑتا ہوں، بہت اہم، بہت بڑی چیزیں چھوڑتا ہوں، جن میں سے پہلی تو اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے. تم اللہ کی کتاب لو، اسے مضبوط پکڑو. اتنی خوبصورت بات ہے، فخذو بکتاب اللہ فاستمسکوا به، اسے مضبوطی سے پکڑو. پھر کتاب اللہ پر ابھارا، یعنی ترغیب دلائی، اس کی رغبت دی. پھر فرمایا، اور میرے اہل بیت، میں تم کو اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، جسے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں بھی الگ سے ہے نا، ایک جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے حدیث بیان کی. اب اہل بیت کے بارے میں خاص طور پر ان کی اہمیت ایسی ہے، جیسے صحابہ کرام کے ذکر میں عمر فاروق بھی ہیں، صدیق اکبر بھی ہیں، دیگر صحابہ بھی، لیکن ان کے الگ سے بھی فضائل بیان کیے گئے. اسی طرح اہل بیت کی اہمیت اتنی اہم ہے کہ ان کے بھی الگ سے فضائل بیان کیے گئے، اور ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کو فرمایا گیا کہ ان کے معاملے میں تم اللہ سے ڈرو. مفتی احمد یاسر نعیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی نافرمانی، ان کی بے ادبی، اور بالکل بھول کر بھی نہ کرنا، ورنہ دین کھو بیٹھو گے. وہ مقام ہے اہل بیت کا، یہ مقام ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا، کہ ان کے متعلق ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے. اور پھر کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو مکمل تھام کے رکھنا. یاد رکھیے، اس میں حدیث پاک پر بھی عمل شامل ہے، کیونکہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے. حدیث اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل، یہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتا ہے. قرآن خود کہتا ہے، یہ محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو، جس سے روکے اسے رک جاؤ. کیا دیا محبوب نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور کس چیز سے روکا پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، اس کو دیکھنے سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث پڑھنی پڑے گی. حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی شرح پڑھنی پڑے گی، اور اس کے دیگر احکام کو سمجھنے کے لیے فقہاء کرام کے ارشادات کو سمجھنا پڑے گا. تو کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں فقہاء کرام کی بھی حاجت ہے، محدثین کرام کی بھی حاجت ہے، آئمہ کرام کی بھی حاجت ہے، علماء کرام کی بھی حاجت ہے. جب ہم ان اشاق کا دامن تھام کر رکھیں گے تو قرآن کی رسی مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. ہمیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کلام مجید قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. اور آج جو ہمارا حال ہے، یہ حال اس وجہ سے بھی ہے کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، قرآن پاک کے احکام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، اس کو قرآن کو سمجھنے پر منحصر ہے. قرآن کو سمجھنا قرآن کے پڑھنے پر ہے، قرآن کو پڑھنا قرآن کے سیکھنے پر ہے. ارے قرآن پڑھنا ہی نہیں سیکھا تو سمجھیں گے کیسے؟ سمجھنے کے لیے اجتماعات میں آنا ضروری ہے، علماء کی صحبت ضروری ہے، راہ خدا عز و جل میں سفر ضروری ہے. اگر تجارت بھی کرتے ہیں تو بھی قرآن کے حکم کے مطابق کریں گے، اگر شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، گھر بار بھی چلاتے ہیں تو بھی قرآن کے حکم کے مطابق کریں گے، اگر دوستی اور صحبت بھی رکھتے ہیں تو بھی قرآن کے حکم کے مطابق رکھیں گے. کہ قرآن تو ذات حیات دیتا ہے، قرآن تو پورے کے پورا اسلام جو نظریہ ہے زندگی گزارنے کا وہ قرآن دیتا ہے اور رہنمائی دیتا ہے. ہم قرآن ہی درست نہیں پڑھ پا رہے, قرآن کھول نہیں پا رہے, قرآن سمجھ نہیں پا رہے, کیسے ہوگا؟ الحمدللہ دعوت اسلامی ہمیں تفسیر شائع کر کے دے رہی ہے سراج الجنان کے نام پر. اس کے 18 پارے آ چکے ہیں, 6 جلدی آ چکی ہیں, کہ ہم اسے لیں پڑھیں اور سمجھیں. قرآن مجید اور حدیث میں ایمان کے تحفظ کے لیے جو عقائد بیان کیے گئے ان عقائد کو نظریات کو سمجھنے کے لیے امیر اہل سنت کی اتنی عظیم کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب دی گئی کہ اسے پڑھو تاکہ تم اپنے ایمان کو بچا سکو, اپنے ایمان کا تحفظ کر سکو. قرآن کی آیات اور حدیث پاک اور فقہاء کرام کے احکام پر مبنی ایک کتاب, جامع کتاب, منفرد کتاب, انمول کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ہم کو دی گئی. ہم پڑھے تو صحیح, ہمیں پتہ ہی کیسے چلے کہ ہمارے عقائد کیسے ہونے چاہیے, نظریات کیسے ہونے چاہیے. بات کرنی ہے تو کیا کرنی ہے, جو نہیں کرنی تو کیا نہیں کرنی, پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے پیارے صحابہ کرام علیہ رضوان کی پیاری پیاری زندگیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کہ یہ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ وہ تھے جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست ان کے سینوں پر انوار اور تجلیات آئی ہیں. انہوں نے ان تعلیمات کو نہ صرف سنا ہے بلکہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ان کی تربیت فرمائی, جو انہیں احکام ارشاد فرمائے, انہوں نے ان کو جذب کیا, ابزرو کیا, اور پھر ان احکامات کو لے کر یہ دنیا کے چپے چپے میں پھیلے, دنیا کے کونے کونے میں پھیلے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ ہیں وہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ جن کی پیروی ہم کو کرنی ہے. مسند امام احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ فرماتے ہیں, جو شخص اقتداء کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اصحاب رسول کی اقتداء کرے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس لیے کہ ان کے دل ساری امت سے زیادہ نیک اور پاک تھے, ان کے علم میں سب سے زیادہ گہرائی تھی, وہ سب سے کم تکلف کرنے والے تھے, وہ سب سے زیادہ سیدھی راہ پر تھے, ان کے حالات سب سے بہتر تھے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری صحبت کے لیے چن لیا تھا. بس تم ان کی قدر و منزلت کو پہچانو, ان کے نقش قدم پر چلو, اس لیے کہ سیدھی راہ پر گامزن یہی لوگ تھے. اگر ہم واقعی سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں انہی کے راستے پر چلنا پڑے گا, ہمیں ان کی بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا پڑے گا. یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں کہا گیا, جب امت کو مل چکی اس حق کی نعمت, ادا کر چکی فرض اپنا رسالت, رہی حق پہ باقی نہ بندوں کی صحبت, نبی نے کیا خلق سے قصد رحلت, تو اسلام کی وارث ایک قوم چھوڑی کہ دنیا میں جس کی مثالیں ہیں تھوڑی. سب اسلام کے حکم بردار بندے, سب اسلامیوں کے مددگار بندے, خدا اور نبی کے وفادار بندے, یتیموں کے رانڈوں کے غم خوار بندے, راہ کفر و باطل سے بیزار بندے, نشے میں مے حق کے سرشار بندے, جہالت کی رسمیں مٹا دینے والے, کہانت کی بنیاد ڈھا دینے والے, سر احکام دی پر چکا دینے والے, خدا کے لیے گھر لٹا دینے والے, ہر آفت میں سینہ سپر کرنے والے, فقط ایک اللہ سے ڈرنے والے. نہ کھانوں میں تھی وہاں تکلف کی کلفت, نہ پوشش سے مقصود تھی زیب و زینت, امیر اور لشکر کی تھی ایک صورت, فقیر و غنی سب کی تھی ایک حالت, خلیفہ تھے امت کے ایسے نگہباں, ہو گلے کا جیسے نگہباں چوباں, سمجھتے تھے ذمی و مسلم کو یکساں, نہ تھا عبد عر میں تفاوت نمایاں, کنیز اور بانو تھی آپس میں ایسی, زمانے میں ماں جائی بہنیں ہو جیسی, راہ حق میں تھی دور اور بھاگ ان کی, فقط حق پہ تھی جس سے تھی لاگ ان کی, بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی, شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی, جہاں کر دیا نرم نرم آ گئے وہ, جہاں کر دیا گرم گرم آ گئے وہ. کفایت جہاں چاہتے وہاں کفایت, سخاوت جہاں چاہتے وہاں سخاوت, جچی اور تلی دشمنی اور محبت, نہ بے وجہ الفت نہ بے وجہ نفرت. جھکا حق سے جو جھک گئے اس سے وہ بھی, رکا حق سے رک گئے اس سے وہ بھی. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, صحابہ کرام علیہم رضوان کے کیا کہنے, رب کعبہ کے پرستار و مردان جلیل, پاسمان حرم وارث ایمان خلیل, وہ سر فرش عزت, وہ شر فرش زمین عزت ہوا کے ثبوت, وہ تہ چرخ بری عظمت آدم کی دلیل, راس گفتار و کشادہ دل و بیدار دماغ, مدت العمر جو آفت کے سایوں میں پلے, کبھی پابند سلاسل کبھی شولوں کے حریف, کبھی انگاروں پہ لوٹے کبھی کانٹوں پہ چلے, کبھی تپتے ہوئے پتھر کی سلے سینوں پر کبھی کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے وہ بارے گرا, کبھی پشتوں پہ سلاخوں کے سلگتے ہوئے داغ, کبھی کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے وہ بارے گرا, کبھی پشتوں پہ سلاخوں کے سلگتے ہوئے داغ, کبھی چہروں پہ تماچوں کے الپناک نشان, کبھی نیزوں کے سزاوار کبھی تیروں کے, کبھی تائنوں کے کچوکے کبھی فاقوں سے نڈھال, کبھی چکی کی مشقت کبھی تنہائی کی قید, کبھی اپنوں کی ملامت کبھی غیروں کا ابال, کبھی بہتان ترازی کبھی دشنام غلیظ, کبھی تضحیک و تمسخر کبھی شبہات و شکوک, کبھی روحانی اذیت کبھی توہین ضمیر, کبھی اینٹوں سے توازو کبھی کوڑوں کا سلوک, کبھی محبوس گھروں میں تو بھی کبھی خانہ بدر, چیتھڑے تن کے نگہباں کبھی وہ بھی نہیں, تشنگی کا ہے وہ عالم کہ الہی توبہ, تشنگی کا ہے وہ عالم کہ الہی توبہ, حلق چاہے تھوڑی سی نمی وہ بھی نہیں, آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں, تختہ دار پر آئے تو سے چوم لیا, تختہ دار پر آئے تو اسے چوم لیا, ایسے جیدار بھی تاریخ نے کم دیکھے ہیں. کیسی عظیمت کے تھے مالک یہ نفوس قدسی, جو پڑی وقت کے ہاتھوں وہ کڑی جھیل گئے, صرف اسلام کی خاطر فقط اللہ کے لیے جان سے کھیلنا آتا تھا انہیں کھیل گئے. ہم تک اسلام جو پہنچا تو صرف ان کے طفیل, یہ غلامان خدا نور رسالت کے امین, سر بسر پے کرے ایثار محتشم ایمان, حشر تک ان کا سا ہو پیدا کوئی ممکن ہی نہیں. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو پیارا پیارا تعلق تھا, اللہ اللہ اللہ, ایک انداز ان صحابہ کرام علیہم رضوان کا, تو دین کی خاطر قربانیاں, مال چھوڑا, گھر بار چھوڑا, کاروبار چھوڑا, کیا کچھ ہے جو نہیں چھوڑا. کہتے ہیں آقا کے ابرو اشارے پر اپنی جان قربان کر دینے کا جذبہ رکھتے تھے, کہ بس آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کس میں ہے, اور ایسی قلبی وابستگی تھی کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مرض نے آپ کی بارگاہ میں حاضری دی وفصال ظاہری سے کچھ ایام قبل, کچھ عرصہ قبل, تو صحابہ کرام علیہم رضوان زیارت کو ترستے تھے, حجرہ مبارک سے باہر آمد ہو نہیں رہی تھی, تو صحابہ کرام علیہم رضوان نماز پڑھ رہے تھے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب پردہ اٹھا کر دیکھا کہ صحابہ کرام نماز کی حالت میں دیکھ کر مسکرائے, تو صحابہ کرام میں مسرت کی لہر دوڑ گئی. حضرت انس فرماتے ہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور سے زیادہ حسی منظر نہیں دیکھا. یعنی کیسی کیفیت ہوگی کہ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں, آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے پردہ ہٹا کر جب انہیں دیکھا تو صحابہ کرام کی دید ہو گئی, کہ وہ دیدار ہو گیا جس کو دیکھنے کے لیے ترسا کرتے تھے. آئے ہے. کیسی شان تھی ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی. کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کو اپنی آنکھیں محض اس لیے عزیز تھیں کہ ان سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی. ایک صحابی کی آنکھیں جاتی رہیں, لوگ عیادت کو آئے تو کہنے لگے آنکھیں تو مجھے اس لیے عزیز تھیں کہ ان سے ان کی زیارت ہوتی تھی. جو وہی نہ رہے تو آنکھوں جانے کا غم کس چیز کا. ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے. سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے. آئے آئے. اور کچھ تو ایسے صحابہ تھے کہ انہوں نے روزمرہ کا معاملہ ایک طرف کر دیا, سب کو چھوڑ چھاڑ کر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وف ہو گئے. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیجئے, انہیں کیسی سعادت نصیب ہوئی. میں آپ کو گویا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے کام کاج کے لیے وف کر دیا, کہ سارے گھر کے کام کاج تقریباً گھر کے کام کاج وہی کر دیا کرتے تھے, اور دنیا کی ساری جھنجھٹوں سے جان چھڑا کر ان کے قدموں میں آ گئے جہاں سے سب کچھ نصیب ہو رہا ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت ایسی تھی کہ آپ سفر کے لیے کہیں بھی تشریف لے جاتے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو وہ ساتھی ہوتے تھے. آپ کے نالین پاک, بچھونا, سفر کے دیگر سامان اتارنا چڑھانا, مسواک, پانی, وضو کا پانی وغیرہ, یہ سب انہوں نے اپنے ترکیب میں لیا ہوا تھا. اور صحابہ کرام علیہم رضوان انہیں میر ساما کہا کرتے تھے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میر ساما تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بھی ان کا ایک اپنا انداز ہوتا تھا. اسی طرح حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سارا دن آپ ہی کی خدمت میں لگے رہتے. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر کاشانہ نبوت تشریف لے جاتے تو آپ باہر دروازے پر بیٹھے رہتے کہ شاید آپ کو کوئی کام پڑ جائے اور میرے بھاگ جاگ جائیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ہی رہتے. ایک روز نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلام کو شادی کے بارے میں ارشاد فرمایا تو عرض کی, آقا اگر میں نے شادی کر لی تو مجھ سے ہی آپ کا در چھوٹ جائے گا. خیر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں شادی پر آمادہ کر لیا. اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بھی آپ کے مستقل خدمت گزار میں شامل تھے. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر پر تشریف لے جاتے تو پیدل آپ کے ساتھ ساتھ چلتے اور آپ کی اونٹنی ہانکا کرتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی والدہ ماجدہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدمت کے لیے بچپن ہی میں وف کر دیا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اصحاب صوفہ تو ویسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہا کرتے تھے. تو ایسے اتنے واقعات ہیں ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کے, اور ان کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ کیا بات کی جائے. الغرض ہمیں اپنی زندگی کو بہتر گزارنے کے لیے اور اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی زندگی کا انداز حیات صحابہ کرام علیہم رضوان, حیات اہل بیت عظام اور قرآن پاک کے جملہ احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. قرآن پاک کا جو حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. اب یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. اب اسلام میں مکمل داخل ہونے کا طریقہ, اسلام میں مکمل داخل ہونا ہے تو ہمیں قرآن پاک کے احکام, حدیث پیارے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, سیرت صحابہ کرام علیہم رضوان, سیرت اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, ان کو سمجھنا پڑے گا. یہ ایک بیان سے نہیں ہوگا. یہاں تو صرف ان کا ایک مقام, ایک مرتبہ, ان کی ایک اہمیت اور ان کی فضیلت پر کچھ بیان کیا گیا کہ ہمارے دل میں مزید ان کی عظمت و محبت پیدا ہو, ان کا انداز پیدا ہو, ان کی زندگی کی انداز ہمیں پتا چلے. جنگ احد میں سعد بن نبی رضی اللہ تعالی عنہ کو زخموں کے حالت پہ دیکھا تو مطلب آخری آخری لمحات ہیں, تو پوچھا کہ کوئی وصیت اگر کرنی ہو تو وصیت فرما دیجئے. تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرا سلام کہہ دینا، میری قوم سے کہہ دینا کہ رائے خدا میں اپنی جانیں نثار کرتے رہے. یہ تھے صحابہ کرام علیہ مردوان. ایک صحابی کو کفار نے پکڑ لی، دیکھے انداز صحابہ، الفت رسول کا انداز، تعلق مصطفیٰ کیسا تھا، کہ ایک صحابی رسول کو دشمنوں نے پکڑ لیا، ان کو پھانسی دی جا رہی تھی، ان کو مطلب ان کے لیے قتل کا حکم تھا، مطلب ان کی گردن اڑا دی جائے. ایک نے کہا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں اور تمہاری جگہ میں تمہیں چھوڑ دے، تم جا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشی خوشی رہو اور تمہاری جگہ تمہارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے آیا جائے. کیا خوب جواب دیا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے. میں حدیث پاک کا پورا مضمون عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ میں چلا جاؤں اور میرے آقا یہاں آ جائیں، بڑی دور کی بات ہے. میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میں یہاں ہوں اور وہاں میرے آقا کے قدموں میں کوئی کانٹا بھی چوب جائے. یہ تعلق ہے، صرف بات نہیں، ہمارے وجود کے اندر، ہمارے سوچوں کے اندر، ہمارے کردار کے اندر ایسی چیز آنی چاہیے کہ بس اتنی محبت ہو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اور اتنی محبت ہو صحابہ کرام علیہ مردوان سے، اتنی محبت ہو اہل بیت سے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، کہ بس مدینہ 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 ہو جائے. اب یہی محبت اہل بیت کی ہمیں کربلا والوں سے محبت یاد دلاتی ہے کہ کربلا کے میدان میں نواسا رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسلام اور دین کے لیے جان دی نا، حق پر ڈٹے رہے نا، سچ پر قائم رہے. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خواہش یہ ہے کہ اسلام کائنات کے چپے چپے میں پہنچ جائے، ہماری بھی یہی خواہش ہونی چاہیے، یہ دین اور اسلام دنیا کے چپے چپے میں پہنچے. ہے کسی کی تمنا، دل میں ہے تو ہاتھ اٹھائے، دل میں ہے تو ہاتھ اٹھائے کہ میری بھی تمنا ہے، میری بھی تمنا ہے کہ اسلام اور دین دنیا کے چپے چپے میں پہنچے. ہے کس کی تمنا؟ کربلا والوں نے جان دی اللہ کی راہ میں. ایک کاش، ایک کاش، ایک کاش، ایک کاش یہ جان اسلام و دین کے نام پر قربان ہو جائے، ایسا جذبہ نصیب ہو. میرے امیر اہل سنت نے کیا خوب لکھا ہے، میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں عشق میں تیرے سر کٹا. دو ایسا جذبہ، دو ایسی ہمت، نبی رحمت شفیع امت.
پر تیرے واری جاؤں، میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں. تو ایسا جذبہ، دو ایسی ہمت، دو ایسا جذبہ، دو ایسی ہمت، نبی رحمت شفیع امت.
کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں.
کروں تیرے نام پہ جا پتا، نہ بسے جا تو جہاں سے بھی نہیں جی کروں کیا
امام علیہ السنت کا شعر ہے. اور ان کے شہزادے کیا لکھتے ہیں؟ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں.
یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں. تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں, تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں.
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غار میں جان دے ہی چکے تھے, تو آقا نے لوٹا دی. سعد بن ابی وقاص تو آگے آ ہی گئے تھے, دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان بعد غزوات میں آگے آئی گئے تھے کہ ہم ہیں تو کون سا تیر کون سی تکلیف میرے آقا تک پہنچ سکتی ہے. گویا کہ یہ جذبات تھے ان کے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. تو عشق, عشق رسول صحابہ کرام علیہ رضوان سکھاتے ہیں. اسلام کے نام پر گھر بار قربان کرنا یہ صحابہ کرام علیہ رضوان سکھاتے ہیں. اسلام و دین کے نام پر قربانی دینا یہ صحابہ کرام علیہ رضوان سکھاتے ہیں. ایک کاش محرم الحرام کہ اس مبارک مہینے میں ایک کاش ہمیں یہ جذبہ نصیب ہو جائے کہ ہم بھی اگر یہ جذبہ رکھتے ہیں, اگر یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ اسلام و دین اور سنتوں کا پیغام کائنات کے چپے چپے میں پہنچے تو کیا چاہنے سے پہنچے گا؟ ارے گھر بیٹھے چاہیں تو ایک روپیہ چل کر نہیں آتا, تو کیا چاہنے سے یہ ہو جائے گا؟ نہ, قربانی دینی پڑے گی, وقت کی قربانی دینی پڑے گی, ہمیں سفر کرنا پڑے گا اپنے علاقوں میں. ارے ہم اپنی مسجد آباد نہیں کر پا رہے, جذبہ تو ہم یہ رکھتے ہیں کہ ساری کائنات میں اسلام کا پرچم عام ہو جائے. مدینہ مدینہ جذبہ ہونا چاہیے. آپ کی محلے کی مسجد میں ذرا جھانک کر تو دیکھیے فجر کے نمازی کتنے ہیں, آپ کے علاقے کے نمازی کتنے ہیں, ذرا دیکھے تو صحیح. فلمیں ڈرامے گانے باجے جو تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں, بے حیائی اتنی بڑھ رہی ہے. آج تک میری زندگی کے 30, 40, 25, 20, 50, 60, 70 سال ہو گئے, میں نے اس بے حیائی کو روکنے میں اپنا کیا کردار ادا کیا؟ چاہتا تو میں ہوں کہ میرا کہ میں دین اور اسلام کو چپے چپے میں پہنچا دوں, مگر چاہتے تو سب ہیں کہ ہو اوج سریا پہ مقیم, مگر پہلے ایسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. ہم میدان عمل میں آئیں تو صحیح, اپنی مسجد محلے کی مسجد کو تو آباد کریں. ہماری محلے کی مسجد میں نماز ہی نہیں آ رہے, ہمارے محلے میں فیضان سنت کا درس نہیں ہو رہا, ہمارے محلے میں کئی لوگ قرآن پاک درست پڑھنا نہیں جانتے. بے عملی کا سیلاب, بے عملی کا طوفان خود آپ کے محلے اور گھر نہیں, آپ اور ہم میں سے ایک تعداد ہے جس کے گھر کے اندر آیا ہے, گھر کے اندر ہے. بے حیائی اور بے عملی کا طوفان, بے حیائی بے عملی کا سیلاب. چاہتے تو ہیں کہ کائنات کے چپے چپے میں دین پہنچے, ارے گھر کے چار افراد کو ہم دین اور سنتوں کا پابند نہیں بنا سکے. اس کے لیے علم سیکھنا پڑے گا, علم دین آپ کو اور ہم سب کو قربانی دینی پڑے گی. ہمیں مدنی ماحول اختیار کرنا پڑے گا, مدنی کورس کرنا پڑے گا, مدنی تربیتی کورس کرنا پڑے گا. ارے اسکول کالج یونیورسٹی میں 15, 15, 20, 25, 25 سال پڑھ کر بھی کیا سیکھے, مگر دین کو کتنا سیکھا, اسلام کو کتنا سیکھا, نیکی کی دعوت کو کتنا سیکھا. وہ جذبہ آنا اپنی جگہ پر ہے, کیفیت کا ہونا اپنی جگہ پر ہے, لیکن قربانی دینی پڑے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے علم سیکھیں, عمل سیکھیں, نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ سیکھیں, اور خوب خوب اپنی تربیت لیں, اپنے آپ کو تیار کریں, اور پھر اپنے محلے میں, اپنے علاقوں میں, اپنے شہروں میں, اپنے ملکوں میں جا کر سنتوں کی خدمت کے لیے خود کو پیش کریں, اور وہاں جا کر روزانہ کچھ نہ کچھ وقت دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو دیں. پھر دیکھیے انشاءاللہ عز و جل کس قدر مدینہ مدینہ انداز میں ہمارا یہ نیکی کی دعوت کا پیغام عام ہوتا چلا جاتا ہے. بس ہم روزانہ کی کچھ نہ کچھ نیت کریں کہ میں جب تک دعوت اسلامی کا مدنی کام نہیں کر لوں گا، مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے فکر مدینہ نہیں کر لوں گا، میں انشاءاللہ سوؤں گا نہیں. یہ نیت کر لیں، فکر مدینہ کر کے اور دعوت اسلامی کا مدنی کام کم از کم دو گھنٹے کی نیت کر لیں کہ جب تک یہ نہیں کرتا میں انشاءاللہ سوؤں گا نہیں، حتی الامکان پوری کوشش کروں گا میں کہ میں یہ عمل کر سکوں. ہے کوئی نیت کرنے والا؟ کوئی نیت کرنے والا ہے؟ ہے کوئی نیت کرنے والا؟ پکا دل میں نیت ہو تو ہاتھ اٹھانا. جھوٹ کے خلاف جنگ، نہیں تو ہاتھ بھی نہیں اٹھائیں گے. کون کون جو نیت کرتا ہے کہ میں انشاءاللہ کم از کم دو گھنٹے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو دوں گا اور فکر مدینہ نہ ہو جائے اس سے پہلے میں سوؤں گا نہیں، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فیضان مدنی مذاکرہ. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا سنت و برا عظیم الشان پیغام دنیا کے کئی ممالک میں پہنچتا ہی چلا جا رہا ہے. اس کی ایک اہم ترین اور بنیادی وجہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے ہیں کہ الحمدللہ عاشقان رسول وقتاً فوقتاً مدنی قافلوں کے مسافر بنتے ہیں. بعض ایسے خوش نصیب ہیں جو وقف مدینہ ہو گئے، ساری زندگی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے گویا وقف کر دی. بعضوں نے 12 ماہ دے دیے، بعضوں نے 6 ماہ دے دیے، کسی نے 3 ماہ دے دیے، کسی نے 1 ماہ دے دیا، کوئی 12 دنوں کے لیے تو کوئی 3 دن کے لیے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کرتے ہیں. اور اس سے الحمدللہ مدنی کاموں میں بہتری بھی آتی ہے اور مساجد میں مدنی کام کی ترقی بھی بنتی ہے، بے نمازی نمازی بنتے ہیں، بہت فوائد حاصل ہوتے ہیں. خود ہمارے اپنے کردار کو بہت فرق پڑتا ہے، علم و عمل کا پیکر بنتا ہے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والا، اگر صحیح معنوں میں سفر کرے تو. اسی طرح ماہ محرم الحرام میں بھی مدنی قافلوں کی خوب دھوم دھام مچانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے لیے الحمدللہ ملک بھر سے 12 ماہ کے لیے اسلامی بھائی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آ رہے ہیں. اسی طرح بیرون ملک سے اسلامی بھائی کچھ آ بھی گئے ہیں اور امیدیں مزید بھی آئیں گے. برائے کرم کربلا والوں کے ایصال ثواب کے لیے کہ انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی، آپ بھی مدنی قافلوں میں وقت کی قربانی دیں اور مدنی قافلوں میں سفر کریں. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی جی امین.
میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.